الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے دین شریعت کی تعلیمات وہ بہت ہی بیش بہا تعلیمات ہیں، بہت ہی زیادہ شریفانہ تعلیمات ہیں. ہماری شریعت مطہرہ میں مومن کو جو تربیت دی جاتی ہے، جو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، وہ نہایت ہی عظمت والے تربیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند درجہ بیان فرمایا، آپ کے عالی مقام بیان فرماتے ہوئے کہا: اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے ہمارے پیغمبر، آپ زندگی کے ہر درجے میں، زندگی کے ہر باب میں انتہائی عظیم مقام اور درجے پر فائز ہیں. علماء کرام نے جہاں انبیاء کرام کے بہت سارے صفات بیان کی ہیں، خصوصیات بیان کی ہیں، لیکن ان میں دو خصوصیات، دو صفات، دو عظمتیں، دو بلند درجات وہ ایسے ہیں کہ کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ایک مومن کی نجات کے لیے وہ نہایت بیش بہا ہیں، ضروری ہیں. اگر ان کو وہ اپنا لیا جائے تو ایک مومن کی بہت سارے گناہوں سے نجات وہ ممکن ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے ہیں ان میں ایک خاصیت جو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی وہ صدق کی ہوتی تھی، سچ کی ہوتی تھی۔ اور پھر سچ کے اندر بھی دو درجات ہیں، ایک صدق مقال یعنی زبان کا کلام کا سچ، اور دوسرا صدق افعال یعنی انسان کے اعمال سچے ہونے چاہیے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اور رسل تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں صدق کو، سچائی کو، وفا کو، صبر کو، استقامت کو، ایمان کو بکمال درجے میں عطا فرمایا ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے تاجدار ہیں، سب کے سردار ہیں، سب سے افضل ہیں، تو ان کے مقام کے بارے میں ایک مومن با آسانی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے، یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں، ہم پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرمائیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہماری نجات کے لیے سفارش فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرماتے تھے، یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ لیکن اس کے باوجود بحیثیت قوم کے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے کردار پر ایک نظر ڈالنی ہوگی کہ آخر ہم جس پیغمبر کے امتی ہیں، ہم جن تعلیمات کے عالم بردار ہیں، ہمیں اللہ نے جو روشنی عطا فرمائی ہے، قرآن کریم جیسی عظیم ہدایت کا رہنما عطا فرمایا ہے، ان سب کے حامل ہونے کے باوجود، ان سب سے آشنا ہونے کے باوجود، کیا ہمارے اقوال، ہمارے اعمال، کیا وہ واقعی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ اس امت کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین انسان اور افضل ترین شخصیت، افضل هذه الامه، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں رسولوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ جو ساتھی ہوتے تھے، ان کے حواری ہوتے تھے، ان میں عمر کی مثال ملتی ہے، عثمان جیسی شخصیات ملتی ہیں، زبیر اور طلحہ جیسی شخصیات ملتی ہیں، لیکن ابو بکر جیسی شخصیت وہ گزشتہ امتوں میں سے کوئی نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ محبوب صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت غير ربي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن خلة الاسلام افضل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت ابو بکر کو اپنا خلیل فرمایا۔ ان تمام فضائل کے ساتھ ہماری شریعت میں اور دین اسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو لقب دیا، جو امتیاز دیا، جو مقام عطا فرمایا، وہ الصدیق کا ہے، وہ سچا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ، آپ کی سب سے زیادہ قرب والی، سب سے زیادہ محبت والی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، ان کو بھی الصدیقہ کا لقب عطا کیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے قابل غور سبق ہے، یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی شریعت پر عمل کرنے کو قبول فرما لیتے ہیں، جس کو دین کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جس کو قبولیت کے شرف سے نوازتے ہیں، تو اس کے اندر صدق کی، اس کے اندر سچائی کی خاصیت وہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ آپ محمد کو اپنا دشمن کہتے ہیں، ان کو غلط راستے پر سمجھتے ہیں، ضلالت پر سمجھتے ہیں، تو یہ تو بتاؤ کہ وہ جو محمد ہیں وہ کیا تعلیم دیتے ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو دین کا دشمن ہوتا ہے اس کے زبان پر بھی کلمہ حق جاری فرما دیتے ہیں۔ ابو سفیان نے جواب دیا، یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف، تین چیزوں کا جواب دیا بخاری شریف میں، کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں سچ کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری دین کی تعلیمات میں جو صدق ہے، جو عفاف ہے، جو سچائی ہے، وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے باوجود کہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور جھوٹ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ علماء کرام نے جو اسلاف ہوئے ہیں، بڑے ائمہ ہوئے ہیں، محققین ہوئے ہیں، وہ فتویٰ تو نہیں دیتے تھے لیکن بارہا ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ کو اپنی عادت بنا لے اور جھوٹ پر جھوٹ بولتا جائے اور جھوٹ کو اپنا شعار بنا لے، لوگوں کو اس پر اعتماد نہ رہے، تو ایسے شخص کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کا ایمان وہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں ایک شخص کی شکایت لگائی جا رہی تھی اور اس کی برائی بیان کی جا رہی تھی تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، مختلف برائیاں بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ محتاط انداز سے کہیے، ذرا سوچ کر کہیے، مجھ پر جو ایمان لا چکا ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی شکایت میں اس بات کو نامنظور فرما دیا کہ اگر وہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے تو پھر وہ ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو آپ خود بتائیے کہ جب ایک پیغمبر کا اپنی امتی کے بارے میں یہ گمان ہو، یہ حسن ظن ہو، لیکن اس کے باوجود اگر امتی وہ جھوٹ کو اپنی چادر بنا لے، اٹھتے بیٹھتے زندگی میں ہر مرحلے میں جھوٹ بولتا ہو، تو اس کا اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت، اپنے پیغمبر کے ساتھ تعلق، اپنے پیغمبر کے ساتھ جو ایک سلسلہ ہے وہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے، کسی خاص بات کا حکم فرماتے تھے، تو آپ باقاعدہ یہ فرما دیتے تھے کہ یاد رکھو، غور سے سن لو، احب الحدیث الیہ اصدقہ، سب سے زیادہ پسندیدہ بات میرے نزدیک وہ سچی بات ہے، جھوٹ برداشت نہیں ہے، کذب برداشت نہیں ہے، دروغ گوئی برداشت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر منافقین کے بارے میں فرمایا یہ سارے کے سارے جہنم جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور وجہ کیا ہوگی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہوگا بوجہ اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا غور کیجئے گا کہ سچ اور جھوٹ میں ہماری شریعت کے درمیان کتنا بڑا فرق کیا گیا ہے۔ اگر ایک کافر ہو، ایک مشرک ہو، ایک بدعقیدہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرك لظلم عظيم، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ شرک اس کو ہم معاف نہیں کرتے اور اس کے بدلے میں سزا ہمیشگی کی جہنم میں ضرور ملے گی۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے۔ انسان اگر کافر ہے اور اس نے تمام زندگی منہیات پر عمل کیا ہے، زنا کرتا رہا ہے، شراب نوشی کرتا رہا ہے، جھوٹ بولتا رہا ہے، قتل کرتا رہا ہے، لوگوں کا حق سلب کرتا رہا ہے، لیکن من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث شریف میں آیا، اگر کسی نے دل سے سچائی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو وہ جنتی ہے، مؤمن ہے۔ یہ کلمہ کیسا ہوگا؟ علماء کرام نے فرمایا اس کلمے میں صدق کا ہونا اور سچائی کا ہونا یہ لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، دوسرے صحابی وہ ان کے انتظار میں مسجد سے باہر کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ یہ جو پیغمبر سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے انہوں نے اس صحابی کے کچھ رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، تو وہ صحابی اس انتظار میں تھے کہ یہ باہر نکلے تو میں اس سے بدلہ لوں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ایمان اور اسلام قبول کر کے اٹھا۔ جو صحابی بدلہ لینا چاہتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اس کے ذمے میرا خون ہے، اس نے میرے رشتہ دار کو قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس سلسلے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے قبل کے جو گناہ ہوتے ہیں، جو ناکردنیاں ہوتی ہیں، جو معاصی ہوتی ہیں، وہ اسلام لانے کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں، معاف ہو جاتی ہیں۔ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اسی دن پیدا ہوا۔ یہ کمال دیکھیے یہ سب کیا ہو رہا ہے، زبان سے کلمہ طیبہ صدق دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر پڑھ لیا جائے تو زنا معاف ہو جاتے ہیں، قتل معاف ہو جاتے ہیں، شراب کی حدود معاف ہو جاتی ہیں۔ اگر سچ انسان کے ساتھ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کی گواہی تبھی قابل قبول ہوگی جب اللہ کی الوہیت کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ قرآن کریم میں باقاعدہ ان کے الفاظ ذکر کیے گئے، واللہ یشہد انک لرسول، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے بڑا باخبر کون ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تبارک و تعالی یہ گواہی بھی دے رہے ہیں کہ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جو شہادتیں پڑھتے ہیں، یہ جو بار بار آپ کے سامنے آ کے گواہیاں دیتے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں اور اس کلمہ کے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک طرف ایک شخص نے کلمہ پڑھا، قریب میں اس کے مقتول کے لوگ موجود تھے، وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، خبردار اب ہاتھ نہیں لگانا اس کو، اور جبکہ دوسری طرف بڑے بڑے نام نہاد شخصیات جو منافقین ہوا کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے ببانگ دول وہ یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم محمد پر ایمان لا چکے ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن سچ ان میں موجود نہیں تھا، تو قرآن کریم نے خود آ کر ان کی جو راز تھے وہ فاش کر دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان میں سے کوئی مسلمان نہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اتنا زیادہ تفاوت، اتنا اختلاف کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ ایک طرف سچ ہے اور دوسری طرف جھوٹ ہے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کہلاتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی ہیں، کم عمر صحابی ہیں. محدثین فرماتے ہیں جس طرح آپ حضرت حسن سے، حضرت حسین سے رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے تھے، ان کو گود میں لیتے تھے، ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، اسی طرح حضرت اسامہ کو بھی آپ اپنے قریب رکھتے تھے. یہ حضرت زین ابن حارثہ کے صاحبزادے ہیں. حضرت زین ابن حارثہ وہ صحابی ہیں، وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نام لے کر کیا ہے. فلما قضا زید منها وطرا، تو یہ اسامہ حضرت زید ابن حارثہ کے صاحبزادے ہیں. محدثین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا معاملہ پیش کرنا ہوتا یا مشورہ کرنا ہوتا کہ جس میں اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو وہ صحابہ پھر حضرت اسامہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ، یہ معاملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں. اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو لشکر کا بڑا بنایا ہے، امیر بنایا ہے، اور صحابہ کرام کو ان کی اطاعت کا حکم دیا تھا. یہ اصل میں تمہید ہے، معاملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ یہ جو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک سریہ میں بھیجا گیا. سریہ اس جہاد کی جماعت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود نہیں ہوتے. وہاں پر صحابہ کرام کو جب مشرکین سے سامنا ہوا تو بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی. جب اس علاقے میں صحابہ کرام داخل ہوئے تو وہاں پر ایک شخص جو وادیوں میں بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام آ چکے ہیں. اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ایمان لانا پڑے گا یا پھر مارا جاؤں گا. تو اس نے ایمان لانے کے کلمات پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ماحول اس طرح کا تھا، جنگ کا ماحول تھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ماحول میں وہ لوگ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، دروگوئی سے کام لیتے ہیں جان بچانے کے لیے. حضرت اسامہ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ منافق ہے، صرف ہمارے دکھانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ لہذا حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ معاملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا، حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے لیکن ناگواری کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے۔ حضرت اسامہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ ایمان لا رہا تھا اور آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ نے فرمایا یا رسول اللہ انہ قال خوفا من السلاح، اس نے جو یہ کلمات کہے ہیں یہ اسلحے کی ڈر کی وجہ سے کہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا شققت قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، تو پھر تم نے اس کا دل سینہ چاک کر کے کیوں نہیں دیکھا کہ اس نے سچ بولا یا جھوٹ بولا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ناگواری کا اظہار فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کاش میرے ساتھ جو یہ واقعہ، یہ حادثہ ہوا ہے، یہ میرے ایمان لانے سے قبل ہو جاتا، ایمان کے بعد نہ ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ تو قابل برداشت ہے لزوال الدنیا اهون عند الله، کہ یہ پوری کی پوری دنیا یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، لیکن ایک مسلمان کا جو ناحق خون ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قابل برداشت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، یہ حضرت اسامہ ابن زید کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید کون ہیں؟ حضرت زید ابن حارثہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ حضرت اسامہ کون ہیں؟ یہ حضرت اور حسین کے ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، لیکن ان سے جو یہ خطا ہوئی، ان سے جو یہ غلطی سرزد ہوئی، وہ اس لیے کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ تو صحابی وہ عالم الغیب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلنے والا وہ عالم الغیب نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے، صحابہ کرام کے لشکر کا جو امیر ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کی عقلوں پر ایسے پردے پڑ گئے ہیں کہ وہ صحابہ کرام تو درکنار، ایک پیر، ایک بابے کو وہ عالم الغیب کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو مشکل کشا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو حاجت روا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کسی دوسرے کو شامل کرنا یہ بہت بڑا عظیم ظلم ہے۔ لہذا ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہوگا، ان تمام باتوں سے بحیثیت مسلمان کے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ جو سچے ہوتے ہیں ان کے چار درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ وہ نبیین کا درجہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو نبوت سے نوازا ہوتا ہے، جن کو رسالت سے نوازا ہوتا ہے، وہ سرتا پا ہم جہت صرف اور صرف سچے ہوتے ہیں، صادق ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں۔ دوسرا درجہ جو اللہ تبارک و تعالی نے سچائی کا عطا کیا ہوتا ہے وہ شہداء کو عطا ہوتا ہے، صدیقین کو عطا ہوتا ہے۔ اور تیسرا درجہ جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا سچ کا وہ شہداء کو ہوتا ہے، اور چوتھا درجہ جو اللہ تبارک و تعالی نے سچ کا عطا فرمایا ہے وہ صالحین کا ہے۔ اب یہ ایک مومن کے اپنے اعمال کے اوپر ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ نبوت تو حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کسبی شے نہیں ہے، وہ وہبی ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو تمام چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو تمام درجات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک مسلمان کو اگر وہ سچے دل سے چاہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ چاہے، اگر وہ تگ و دو کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے، اگر کوئی تہجد کی چار رکعت عشاء کے وقت وتر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو درست ہے یا نہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ تہجد یہ حجدہ یحجدو سے ہے۔ عربی زبان میں حجدہ یحجدو کا مطلب ہوتا ہے رات کو سونا۔ جب اسی کو باب تفاعل میں لے آئیں گے تو سلب ماخذ ہو جائے گا، تہجد یا تہجدو مطلب ہوگا کہ نیند سے بتکلف اٹھ جانا۔ یہ تو ہو گئے اس کے لغوی معنی، جیسے اثم گناہ کو کہتے ہیں اور تأثم گناہ سے بچنے کو کہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ صلاۃ اللیل اور اسی طرح صلاۃ القیام، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ البتہ تہجد وہی ہوگی جو نیند کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اگر اس سے پہلے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی، وہ تہجد نہیں ہوگی۔ قبر پر سفید رنگ یا سفید چونا لگانا کیسا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، ابو داؤد اور مسلم دونوں میں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر پر چونا وغیرہ لگایا جائے، لہذا ممانعت ہونی چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا وہ وظیفہ پڑھتا ہوں اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے، سورہ تغابن۔ حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہر قسم کی بیماری کے لیے مجرب ہے اور تعداد 41 مرتبہ ہے۔ حضرت اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس میں وضو وغیرہ شرط ہے یا نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم اگر کوئی حفظ پڑھنا چاہتا ہے، حافظ ہے یا سورت اس کو یاد ہے، تو بالاتفاق اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ آداب میں شامل ہے۔ اگر مصحف قرآن کے نسخے کو ہاتھ لگا رہا ہے، لا یمسہ الا المطہرون کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز ہرگز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی جگہ کی تعین بھی ضروری ہے یا نہیں، یعنی 41 مرتبہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، مثال کے طور پر مسجد میں ایک ہی جگہ بیٹھنا ہوگا یا منتقل ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ یکسوئی حاصل ہوگی، خشوع اور خضوع حاصل ہوگا۔ کوئی بھی عمل جب انسان اس کو اہمیت دیتا ہو اور اس کو اپنا مقصد بنا لے تو پھر اس کے لیے یکسوئی، اس کے لیے وقت نکالنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ البتہ قرآن کریم کی تلاوت چلتے پھرتے بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس کو تہجد کی نماز میں پڑھ لیا جائے، یعنی اس کی تعداد نماز میں پوری کر لی جائے تو اس وظیفے کی وسیلت حاصل ہوگی۔ بالکل، تہجد کی نماز میں ایک سورت کا تکرار بار بار کیا جا سکتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ لا بأس فی التطوع ان یتکرر، نفل نماز میں اگر کوئی سورت بار بار تکرار کرتا ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کالا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باقاعدہ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایسا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا جو بہت ہی چمک دمک والا تھا اور بہت ہی یعنی زری والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا لا ينبغي للمتقین, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایسا لباس مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ولباس التقوی ذلک خیر, لباس وہ بہترین ہے جو تقوی داروں کا لباس ہوتا ہے. تقوی دار وہ یقیناً سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم فرمایا البسوا من ثيابكم البياض, اپنے لباس میں سفید کپڑے پہنا کرو. اسی طرح جو میت کی تکفین کی جاتی ہے اس میں بھی سفید لباس کا ہونا سنت طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے, آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہے, اگر وہ جہنمی ہوتا لکانا اسودا, تو وہ کالے لباس میں ہوتا, کالی رنگت اس پہ ظاہر ہوتی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قرآن کریم میں ہے کچھ دن اس دن کالے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے وہ سفید اور چمکتے ہوئے ہوں گے. تو کالے رنگ سے نسبت کرنا بغیر کسی وجہ کے ایک مسلمان کو وہ مناسب نہیں ہے. ولیمہ سنت ہے, اگر کوئی کھانا مستحقین طلبہ میں ولیمے کی نیت سے تقسیم کرے تو سنت ادا ہو جائے گی, بالکل ادا ہو جائے گی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ سے موقوفا نقل فرمایا ہے شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویدرک الفقراء, ایسا ولیمہ بہت برا ولیمہ ہے کہ جہاں پہ مالداروں کو بلایا جاتا ہو اور فقیروں کو نہیں بلایا جاتا ہو, فقراء کی شرکت ضروری ہے. عند القبر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے وقت رخ کس جانب کرنا چاہیے؟ شرع منیت المصلی میں علماء ماوراء النہر کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ میت کے چہرے کی طرف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان میں علم کی شدید کمی پائی جاتی ہے, تو ایسے مواقع پر جہاں پر آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوں, آپ قابل اقتداء ہوں یا آپ کے اعمال لوگوں کے لیے دلیل بن سکتے ہوں, تو وہاں پر قبر کی طرف ہو کر ہاتھ اٹھا کر یہ شائبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ قبر سے مانگ رہا ہے. لہذا احتیاط کی ضرورت ہے. البتہ اگر اس قسم کے کوئی مشکلات نہ ہوں تو پھر قبر ہاتھ اٹھاتے ہوئے قبر کی طرف رخ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. کلیجے میں جمع ہوا خون ہوتا ہے, اگر وہ صفائی میں رہ جائے تو اس کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ خون جو ہماری امت مسلمہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے وہ دم مسفوح یعنی بہنے والا خون ہے. وہ خون جو رگوں میں رہ جاتا ہے یا گوشت میں رہ جاتا ہے اور پک جاتا ہے اس کی کوئی حرج نہیں ہے, وہ پاک ہے. مفتی صاحب, میرا بیٹا جو کہ 2.5 سال کا ہے, میں نے اس کا نام سید عمر حسین رکھا ہے, اکثر وہ بیمار رہتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا اس کا نام اس پر بھاری ہے اس لیے یہ بیمار رہتا ہے, یہ لوگ صحیح کہتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت مضبوط صحابی تھے, جسامت کے لحاظ سے بھی مضبوط تھے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کی مضبوطی بھی عطا فرمائی تھی. واشدہم فی امر اللہ عمر, عمر بہت اچھا نام ہے, بہترین نام ہے, بابرکت نام ہے. آپ اپنا عقیدہ درست کر لیں, بیماری کا آنا جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدر و حکم سے ہوتا ہے, عمر نام بہترین ہے. ڈھول باجا بنانے کے لیے چمڑے کا کاروبار کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثتُ لکسر المزامیر, کہ میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں یہ ڈھول باجے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو توڑ دوں. اب اگر کوئی شخص ان کو بنانے کا کاروبار کر سکتا ہے تو وہ پیغمبر کے خلاف کر رہا ہے, کیسے جائز ہے؟ نماز کے درمیان یہ محسوس ہو جائے کہ قطرے نکل گئے ہیں تو کیا کرے، نماز پڑھ کر وضو کر کے نماز کا اعادہ کریں یا نماز مکمل کر کے وضو کر کے نماز پڑھیں؟ یہ مسئلہ معذور شرعی کا مسئلہ ہے، اس میں قدر تفصیل ہے. اگر اتنا وقت نہیں گزرتا کہ آپ اس میں دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہوں مگر یہ کہ پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کے اوپر معذور شرعی کا حکم لگتا ہے. وہ ہر نماز کے لیے، ہر وقت کے لیے نیا وضو کرے گا، اس وضو سے جتنی چاہے فرض پڑے گا، سنت پڑے گا، نفل پڑے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا. لیکن جیسے ہی اگلا وقت داخل ہوگا اس کا وضو ختم ہو جائے گا، اب اگلا وضو کرنا پڑے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، تو پھر نماز نہیں ہوگی. اطمینان حاصل کر کے نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين.